جمعرات 7 جنوری، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کے حملوں میں تباہ ہونے والے اسکولوں میں سے 700 کی اثر نو تعمیر ہو گئی ہے، مگر مزید حملے نہیں ہوں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی،
گارنٹیڈ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اسکولز کو خطرہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اسپیسیفک کوئی اطلاع نہیں آئی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے 700 اسکولوں میں سے بیشتر کو اب دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے، مگر بچوں کی ایک بڑی تعداد نے اسکولوں پر حملوں کے خوف سے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں 7 سالوں میں کوئی 750 اسکولوں کو مکمل تباہ کیا گیا یا جزوی نقصان پہنچایا گیا ہے، ان میں 700 کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ ان اسکولوں پر حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچوں نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اگرچہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن دھماکوں اور حملوں کا خوف اب بھی پایا جاتا ہے۔ اسکولوں کی حفاظت کے انتظام کہیں زیادہ اور کہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔
بھارت کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا ہے۔ تاہم ترجمان وکاس سوارب کہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی برداشت کی جائے گی۔ دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا،
اب پہل پاکستان کو کرنی ہے۔ پاکستان کو ہم نے ایکشنبل انٹیلیجنس پردان کر دی ہے اس آتنکی حملے کے بارے میں، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ایکشنبل انٹیلیجنس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے۔ ابھی آئی تھنک مجھے اس سے زیادہ اور کچھ کہنا نہیں۔
ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایرانی قونصل خانے پر سعودی جنگی طیاروں نے فضائی بمباری کی ہے، جس میں ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق چند سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ جہاں بمباری ہوئی وہ جگہ قونصل خانے سے قریباً 700 میٹر کی دوری پر ہے۔ مقامی صحافیوں کا بھی کہنا ہے کہ انہیں بمباری کے کوئی آثار نہیں ملے۔ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو سزائے موت دیے جانے اور رد عمل میں تہران میں سعودی قونصل خانہ جلائے جانے کے بعد دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل بن احمد الجبید 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کے بعد دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی کے امور زیر بحث رہے، اور سعودی وزیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری تجربے پر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ طور پر سخت جواب دینے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سارا حسن۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے جنوبی کوریائی ہم منصب پارک گیون اور جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اس گفتگو میں انہوں نے ان کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور شمالی کوریا کی لاپرواہی پر مبنی رویے کی مذمت کی، جس کے بعد جنوبی کوریا نے پیانگ یانگ مخالف پیغامات پر مبنی نشریات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔
لیبیا میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر اطلاعات کے مطابق ایک ٹرک بم حملہ ہوا ہے، جس میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ زلیتن نامی علاقے میں قائم الجافل ٹریننگ کیمپ پر جس وقت یہ حملہ ہوا، سینکڑوں پولیس اہلکار تربیتی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ادھر مصر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ایک نقاب پوش حملہ آور نے قاہرہ میں اہرام مصر کے قریب واقع ایک ہوٹل پر فائرنگ کی ہے، مگر اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا اور اس نے سیاحوں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ ایک بس میں سوار ہو رہے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ کیوبا کی گوانتانامو بے جیل سے مزید 2 قیدیوں کو افریقی ملک گھانا منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
ان قیدیوں کا تعلق یمن سے بتایا گیا ہے، اور گھانا میں حکام کے مطابق انہیں سیکیورٹی کلیئرنس کی صورت میں 2 برس تک ملک میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خالد الدہبی اور محمود عمر بن عاطف کی رہائی کی منظوری بالترتیب سن 2006 اور 2009 میں دی گئی تھی۔ اب تک 50 سے زائد ممالک گوانتانامو بے کے متنازع حراستی مرکز سے رہائی پانے والے قیدیوں کو پناہ دے چکے ہیں، تاہم کسی مغربی افریقی ملک میں پہلی بار کوئی قیدی بھیجا گیا ہے۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ شام کے 3 محصور دیہاتوں میں حالات انتہائی سنگین ہیں۔ دمشق کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مدایا کے ایک رہائشی نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک 60 افراد ان حالات کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ فاقہ کشی کا شکار یہ لوگ اب گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہیں۔ ایک کرد خاتون جنہیں 30 سال قبل جب وہ ایک چھوٹی بچی تھی ایک ایرانی خاندان نے گود لیا تھا، اب اپنے حقیقی والدین کی تلاش میں عراق پہنچی ہیں۔ سن 1988 میں ایران عراق جنگ کے دوران کم از کم 5,000 افراد عراق میں کیمیائی حملے میں مارے گئے تھے۔ اس دوران جن متاثرہ بچوں کو علاج یا تحفظ کی غرض سے ایران لے جایا گیا، مریم بھی ان میں شامل تھیں۔
میں نے 3 سال قبل اپنے خاندان کی تلاش شروع کی۔ میں جانتی ہوں کہ میں اسی عرصے میں پیدا ہوئی جب حلبجہ میں کیمیائی حملہ ہوا تھا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ایران سعودی تنازع کے تناظر میں سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی مفتی سعید کے انتقال پر ریاست میں سوگ۔ ان کے علاوہ دوسرے کئی اہم موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں، مگر آج کا بڑا موضوع ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق کی زیر انتظام قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے ہاتھوں اسکولوں کی تباہی اور اس کے بعد تعلیمی صورتحال۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کے دوران تقریباً 750 اسکول تباہ کر دیے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں پر شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچوں نے اسکول ہی جانا چھوڑ دیا تھا۔ پشاور کے مضافاتی علاقے بڈا بیر اور متنی میں سب سے زیادہ اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے ماضی میں طالبان کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے مدنی اور ادیزئی کے اسکولوں کے دورے کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔
چند برس پہلے شدت پسندوں کے حملوں میں متنی کے سرکاری مڈل اسکول کی عمارت کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا، لیکن اب اسکول کی عمارت دوبارہ تعمیر کر دی گئی ہے۔ یہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ متنی پشاور کے جنوب میں انڈس ہائی وے پر کوئی 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسکول میں نئی کلاس رومز اور اساتذہ کے دفاتر تعمیر ہو چکے ہیں۔ اسکول میں طلباء کی تعداد ایک مرتبہ پھر 250 تک پہنچ چکی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے تک 150 ہو گئی تھی۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر راشد صدیق نے بی بی سی کو بتایا کہ چند سال پہلے جب ہر طرف ہر وقت دھماکے ہو رہے تھے، اس میں اسکول کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔
جی ہاں، پر یعنی پہلا دھماکہ جو تھا ادھر سائڈ پہ کمرہ تھا ادھر ہوا تھا، اور پھر وہ کمرہ ہم نے بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سامنے ہمارے پاس 2 کمرے تھے، پھر یہاں پر دھماکہ ہوا، 2 دھماکے پھر یہاں پر ہوئے تھے، پھر ادھر ایک آفس تھا، 2 کمرے وہ پھر تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ادھر 3 کلاس روم تھے، پھر ایک درمیان میں انہوں نے دھماکہ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 کلاس روم جو تھے وہ بس ختم ہو گئے۔ اس کے بعد بس اسکول جو تھی وہ کھنڈر بن گیا تھا۔
تو پھر کلاسنگ کہاں ہوتی تھی؟
کچھ عرصہ جو ہے وہ ہم ادھر برامدوں میں بچوں کو پڑھاتے تھے، برامدوں میں یا دربار میدان پہ تھوڑی سی جگہ تھی، یہاں پر ہم بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد ہم بچوں کو لے کے پرائمری اسکول میں چلے گئے ادھر، اور پھر وہاں پہ ہم 2 کلاس ادھر ان کے کچھ کمرے تھے، تو 2 کلاسیں کلاس میں بیٹھتی تھی اور ایک جو تھی وہ پر چھت پہ بیٹھتے تھے۔
ان اسکولوں پر حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچوں نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ ان میں 6ٹی جماعت کے طالب علم عارف اللہ شامل تھے، لیکن اسکول کی مرمت کے بعد وہ دوبارہ اسکول میں داخل ہوئے ہیں۔
بچوں نے تعلیم چھوڑ دی ہے، میں بھی چھوڑ بھی دیا تھا اسکول، مگر جب اسکول کو دیکھا کہ اب اسکول امن کے طور پر رہے، تو پھر میں بھی اب اسکول پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔
محکمہ تعلیم متنی سرکل کے افسر سید قدیر شاہ نے بتایا کہ سال 2009 سے اب تک صرف متنی گاؤں میں 50% اسکولوں کو دھماکوں سے اڑایا گیا تھا، لیکن اب صورتحال بہتر ہے۔
ہر رات یہ جب بلاسٹ ہوتا تھا، جب ہم سنتے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اسکول بلاسٹ ہوا ہے، اور یہ شکر ہے کہ رات کو وہ ہوا ہے، دن کو نہیں ہوا ہے۔ اگر دن کو ہوتا تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ تو 50% اسکول یہاں پہ بلاسٹ ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے 50۔ مطلب ہم نے کئی اسکولوں کو اس طرح کیا، مسجدوں میں بٹھایا بچوں کو، اساتذہ کو، اور حجروں میں بٹھایا، درختوں کے نیچے وہ پڑھ رہے تھے، بچوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی اور اساتذہ نے بھی نہیں آ رہی۔
خیبر پختونخوا میں 7 سالوں میں کوئی 750 اسکولوں کو مکمل تباہ کیا گیا یا جزوی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان میں 700 کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ متنی سے 5 کلومیٹر آگے ادیزئی کا علاقہ ہے اور پھر اس کے ساتھ شرکرا جہاں ایک وقت میں طالبان کا راج تھا. اس علاقے میں بڑی تعداد میں دھماکے ہوئے لیکن اب صورتحال تبدیل نظر آئی. شرکرا میں ہائی اسکول کی تعمیر کا 80% کام مکمل ہے لیکن اسکول کے پرنسپل فرمان اللہ خان نے کہا کہ اسکول کی تعمیر انتہائی غیر معیاری ہے. عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار پہلے سے ہو گئی ہے.
سب سٹینڈرڈ میٹیریل استعمال ہوا ہے. بجلی کا مین جو لائن ہے وہ اسکول کے بالکل درمیان میں آیا ہوا ہے. گٹرز میرے دفتر کے پیچھے ہیں. ڈی او صاحب سے ڈپٹی ڈی او صاحب نے بھی مجھے کہا تھا کہ ٹھیکیدار سے بات کریں. میں نے ٹھیکیدار کے منشی کو کہا, ٹھیکیدار مجھ سے نہیں مل رہے ہیں. وہ ابھی میرا 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک دفعہ مل لے, وہ نہیں مل رہا ہے.
اگرچہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے لیکن دھماکوں اور حملوں کا خوف اب بھی پایا جاتا ہے. اسکولوں کی حفاظت کے انتظام کہیں زیادہ اور کہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم محمد عاطف خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ فنڈز مختص کیے ہیں جو صوبائی بجٹ کا 27% ہے, اور یہ کہ گزشتہ برس 117% فنڈز اسکولوں کی اثر نو تعمیر اور بحالی پر خرچ کیے گئے. جب نامہ نگار عزیز اللہ خان نے ایک خصوصی انٹرویو میں صوبائی وزیر تعلیم سے پوچھا کہ شدت پسندوں نے صوبے میں کتنے اسکول تباہ کیے تھے اور حکومت نے ان کی بحالی کے لیے کیا کچھ کیا, تو وزیر تعلیم محمد عاطف خان نے کہا,
کافی عرصہ ہو گیا ہے, اس کے ایک دکا واقعات کے علاوہ کوئی ڈیمیجز اسکولز کے نہیں ہوئے, بلاسٹ نہیں ہوئے اسکولوں میں, شکر ہے. اس سے پہلے کچھ سالوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد, تقریباً کوئی 750 کے قریب اسکولز ڈیمیج ہوئے تھے دھماکوں سے, جن میں پارشلی بھی ڈیمیج تھے اور ٹوٹلی بھی ڈیمیج تھے. تو 750 بہت تعداد ہوتی ہے, مطلب آج کل ایک اگر 6 کمروں کا پرائمری اسکول بھی بنے تو تقریباً زمین کے علاوہ اس پہ کوئی 1.5 کروڑ روپے لگ جاتا ہے. تو بہت تعداد تھی اور اس پہ کام مسلسل ہوتا رہا کیونکہ وہ کنٹینیوس ایک پروسیس تھا, بنتے تھے اوروں میں دھماکے ہوتے تھے پھر بنتے تھے. تو تقریباً کوئی 700 کے قریب ایسے ہیں, 700 جو کہ دوبارہ آپریشنل ہو گئے ہیں اور اس میں کام جاری ہے, اسکولنگ جاری ہے. 50 کے قریب ایسے ہیں, 50 سے تھوڑے سے کم جو کہ ابھی تک ریکنسٹرکشن نہیں ہوئی, وہ بھی پروسیس میں ہے.
تو ان اسکولوں کی تباہی سے بچے کتنے متاثر ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں کہ اب اسکولوں سے رہ گئے ہیں, تعلیمی حاصل نہیں کر پا رہے؟
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائمری ہے, مڈل ہے, بڑا اسکول ہے, چھوٹا اسکول ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو قریب ہی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اگر کہیں پہ رینٹڈ بلڈنگ اویلیبل ہوتی ہے تو ہم رینٹڈ بلڈنگ لے لیتے ہیں, یا اگر قریب کوئی اور اسکول ہوتا ہے تو اس میں مرج کر لیتے ہیں. کم اسکول ایسے ہیں جس سے ابھی تک وہ بنے نہیں ہیں یا ان کی بہت زیادہ اس میں ٹائم ان کا ضائع ہوا ہے.
تو پھر ان اسکولوں کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟
سرکاری صرف میں آپ کو بتا دوں, گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں, پبلک سیکٹر اسکول جو ہیں, وہ تقریباً کوئی 30,000 سے کچھ کم ہیں. تو ان کو ٹوٹلی مین کرنا, ان پہ ہر ایک پہ اتنی زیادہ پولیس تعداد میں لگانا, یہ میں آپ کو صرف سرکاری اسکولوں کی بتا رہا ہوں. اس میں ساتھ میں پرائیویٹ اسکولز لگا لیں, اس میں جو مختلف باقی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لگا لیں, کالج لگا لیں, یونیورسٹیز لگا لیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی 40,000 سے بھی زیادہ بنیں گے. تو 40,000 کو ٹوٹلی مین کرنا, ان کو ہر ایک کو کتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈز پرووائڈ کرنا, کوشش ہم نے کی ہے جتنے میکسیمم ہے. ہم نے جو ہمارے اسکولوں کے ہیں ان کو بھی اکوپ کر کے دیا ہے, ان کو اسلحہ, چوکیداروں کو, اور جو باقی ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی سو پیس تیار کر کے دی ہیں. گارنٹیڈ نہیں ہو سکتا, الحمدللہ سکولز کو خطرہ کوئی نہیں ہے, ہمیں سپیسیفک کوئی اطلاع نہیں آئی.
جو آپ یہ بتا رہے تھے کہ سکولوں کی تعمیر نو تقریباً کر دی گئی ہے, تو کتنے اخراجات آئے, کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے اس کی؟
لیکن اس میں کچھ ہمارے ساتھ باہر کے ادارے بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور حکومت کا اپنا پیسہ بھی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پہلی دفعہ کوشش کی ہے کہ میکسیمم بجٹ ان کو دے دیں. میکسیمم ہم نے بیسک مسنگ فیسلٹیز کے لیے تقریباً کوئی پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ کہ اتنا کبھی اماؤنٹ نہیں دی گئی تھی, 10 ارب روپے ہم نے پچھلے سال دیے ہیں جو کہ پروسیس میں ہیں, ابھی لگ رہے ہیں, جس میں ایڈیشنل کلاس رومز بنانا ہے, جس میں ٹوائلٹس بنانا ہے, جس میں جو بجلی ہے, پانی ہے, جو بیسک چیزیں ہیں, باؤنڈری والز ہیں. باؤنڈری والز نہیں تھی ہزاروں اسکولوں کی.
ویسے تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے بجٹ میں جو انہوں نے ایلوکیشن کی ہے رقوم کی مختلف مدات میں, وہ اخراجات کر ہی نہیں پائے. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے محکمے میں بھی یہ اخراجات نہیں ہو پائے؟
ہم نے جتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا اس سے زیادہ پھر ہم نے 2 ارب روپے مزید لگایا. ایک بجٹ بہت زیادہ ایلوکیٹ کیا, پہلی دفعہ اتنا زیادہ بجٹ, تقریباً 28% صوبے کا بجٹ اور سب سارے صوبوں میں سے زیادہ بجٹ, اور وہ ہم نے ٹوٹل 117% بجٹ ہم نے یوٹیلائز کیا. مطلب تاریخ میں پہلی دفعہ 100% نہیں 117% بجٹ لگا ہے.
صبح خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم محمد عاطف خان گفتگو کر رہے تھے پشاور میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے. شدت پسندوں نے گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں بھی تعلیمی اداروں کو حملوں کا نشانہ بنایا. پشاور میں سینئر صحافی ذوالفقار علی اس موضوع پر لکھتے رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں تو کئی 100 اسکولوں کو پاکستانی طالبان نے حملوں کا نشانہ بنایا, قبائلی علاقوں میں صورتحال کیا ہے؟
فاٹا میں جو ٹوٹل فگر بتایا جاتا ہے اسکول جو تباہ ہو چکے ہیں ملٹنسی کی وجہ سے, کوئی 1500 کے لگ بھگ اسکول ہیں, اور جو حکام ہیں ڈائریکٹریٹ آف فاٹا ایجوکیشن کے ان کے مطابق 80% اسکول جو ہیں وہ لڑکیوں کے ہیں جو یہ دہشت گردی کی وجہ سے ان علاقوں میں یا تو بم بلاسٹ کے ذریعے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر ملٹری آپریشن کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا ہے.
تو گویا لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے اسکولوں کو زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بتائیے یہ کتنی مدت کے دوران ہوا ہے, کتنے سالوں کے دوران یہ ہوا ہے؟
یہ اسکولوں کی تباہی کا جو سلسلہ شروع ہوا, ایک تو انیشلی جب 2003 اور 2004 میں جنوبی وزیرستان میں ملٹری آپریشن جب سٹارٹ ہوا طالبان کے خلاف, اس وقت بمبنگ کی وجہ سے ملٹری آپریشن کی وجہ سے وہاں پہ اسکولوں کو نقصان پہنچا. اس کے بعد اگر ہم سوات کی طرف جائیں تو یہ وہاں پہلے وہاں بھی اٹیک شروع ہوئے, مالکن ڈویژن میں طالبان نے اسکولوں کو ٹارگٹ کیا, بہت سے اسکولوں کو جلایا تھا. اس کے بعد پھر یہ چونکہ باجوڑ اور ممن ایجنسی جو ہے وہ قریب پڑتے ہیں مالکن ڈویژن کے ساتھ, تو انہوں نے طالبان نے پھر یہ جو خیبر ایجنسی سوری مومند ایجنسی ہے اور باجوڑ ایجنسی ہے وہاں پہ اسکولوں کو یا تو جلایا یا پھر ایکسپلوسیو کے ذریعے اس کو تباہ کیا. خیبر ایجنسی میں بھی پھر یہی صورتحال رہی. البتہ کرم ایجنسی کے جو اپر تحصیل ہے اور لوور تحصیل ہے وہاں پہ یہ اسکول بچے رہے, لیکن سینٹرل کرم میں بھی وہاں پہ طالبان آ گئے تو وہاں پہ بھی اسکولوں کو زیادہ نقصان پہنچا. جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں طالبان کی وجہ سے تو اتنا نہیں نقصان نہیں پہنچا, لیکن جو ملٹری آپریشنز ہوئے اس دوران ان سکولوں کو زیادہ نقصان پہنچا.
ذوالفقار علی یہ بتائیے کہ یہ علاقے تو وفاق کے زیر انتظام ہیں, تو وفاقی حکومت نے کچھ کیا ان کی بحالی کے لیے, دوبارہ تعمیر کے لیے؟
اصل میں ہاں حکومت نے ان کے لیے فنڈز دیے. یہ جو انیشل فگر یہ تھا کہ یہ کوئی 1200 کے قریب اسکول سے جو تباہ ہو گئے تھے, جب ان کی دوبارہ آبادکاری شروع ہوئی کچھ ڈونرز نے جس میں امریکی حکومت بھی کا یو ایس ایڈ بھی شامل تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پھر نارتھ وزیرستان میں بھی آپریشن شروع ہوا کچھ اور علاقوں میں اور غذائی ایجنسی میں خاص طور پہ, تو وہ تعداد جو تھی وہ جو 1100 اسکول انہوں نے ریپیئر کرنے تھے ان کے ریپیئر کا کام جاری تھا کہ ان کا جو بیک لاگ تھا وہ مزید بڑھ گیا, اب وہ تعداد 1500 تک پہنچ گئی. تو مطلب 1100 اسکول کے لگ بھگ اسکولوں پہ تو کام جاری تھا, اس میں زیادہ تر آباد ہو چکے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ہو چکے ہیں, لیکن اب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب لانچ ہوا, وہاں پہ اسکول تباہ ہو گئے. اسی طرح اور غذائی ایجنسی میں کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی آپریشن جاری ہیں. جو ڈائریکٹریٹ آف فاٹا ہے ان کے لیے 1100 اسکولوں کے لیے فنڈز دیے تھے, لیکن جب یہ اور غذائی ایجنسی کا اور خیبر ایجنسی کا اور ساتھ یہ شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو پھر مزید 500 سے 550 اسکول جو تھے وہ تباہ ہو گئے, تو اب ان کے لیے مزید وہ انہیں امداد کی ضرورت ہے. گو کہ مرکزی حکومت نے شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں بھی کچھ اسکولوں کے لیے ریکنسٹرکشن کے لیے ٹینڈر ہو چکے ہیں ان کی دوبارہ آبادکاری کے لیے, لیکن کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. اس میں مختلف ادارے یہ کام کر رہے ہیں, فوج بھی آبادکاری میں مصروف ہے اسکولوں کی آبادکاری میں. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن یونٹ, یہ فاٹا سیکرٹریٹ میں ہیں ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ سروے کریں یہ جتنی جو ڈیمیج فیسلٹی ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہیں, ہیلتھ میں ہیں, یا لائف سٹاک میں ہیں, یا دوسری جو سوشل سیکٹر کے جو تباہ شدہ ادارے ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے.
پشاور سے یہ تھے سینئر صحافی ذوالفقار علی. کہا جاتا ہے کہ نوجوان اور طلبہ ہی کسی قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شدت پسندوں نے ان مراکز کو ہی کیوں نشانہ بنایا جہاں قوم کا مستقبل تیار ہوتا ہے. پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان شدت پسندی کے موضوع پر دا مسلم ایکسٹریمسٹ ڈسکورس نامی کتاب کے مصنف ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی طالبان چاہتے کیا ہیں اسکولوں کو تباہ کر کے.
دیکھیے جی, اس کے یعنی میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق اس کے تین وجوہات ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے مطابق ویسٹرنائزڈ اور سیکولر ایجوکیشن جو ہے یہ ایک غیر اسلامی عمل ہے, ایک تو اس کا یہ. لیکن میرے خیال میں اس کا یوز انہوں نے اسٹریٹجک کیا تھا, اور اسپیشلی جب ان کے خلاف آرمی آپریشن کی تیاری کی جاتی تھی سوات میں یہ دیکھا گیا تھا, تو آرمی جب ڈپلوائے کی جاتی تھی ان جگہوں میں تو وہاں پر فوج کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو نارملی وہ اسکول میں فوجیوں کو ٹھہراتے تھے. تو اس لیے ظاہر ہے طالبان کا جھگڑا جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ تھا اور پاکستان آرمی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو میرے خیال میں اسکول ہم صرف بلڈنگ کو نہیں کہتے, اس کے استعمال کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وہ اسکول ہے. تو جب فوجی اسکول کے اندر ڈپلائے ہوتے تھے تو وہ ایک ملٹری ٹارگٹ بن جاتا تھا طالبان کے لیے, دوسری وجہ یہ. اور تیسری وجہ میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کو بھی میڈیا میں اسپیس چاہیے ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں اپنے لیے اسپیس بنانے کے لیے یہ ایک اچھا سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ اسکول کو جو ہے اڑا دیا جائے تاکہ ان کو میڈیا میں کوریج اس کے ذریعے مل سکے.
تو یہ بتائیے کہ پاکستانی طالبان نے اسکولوں کو نشانہ بنایا, آپ نے اس کی تین وجوہات بیان کی, کیا وہ اپنے مقصد میں, آپ کی نظر میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں؟
کافی حد تک. دیکھیں اس کے کنسیکوینسز پر اگر ہم غور کریں, مثال کے طور پر وہ جب ایک اسکول کو ٹارگٹ کرتے تھے تو وہ اسکول ابھی تک ریکنسٹرکٹ نہیں ہوئے, تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا تھا کہ بچے جو ہے, یعنی پاکستان میں اس وقت بھی مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ 16 million بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے.
16 million,
تو یہ جو اسکول 16 million یہ آؤٹ آف اسکول ہے. تو یہ جب اسکول کو اڑاتے تھے تو وہ بچے بغیر اسکول کے رہ جاتے تھے, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ویسے کہ ان کے لیے ریکروٹمنٹ آسان ہو جاتی تھی, کیونکہ ان بچوں کو پھر کہیں اور تو نہیں بھیجا جاتا تھا, تو وہ اسکول جب نہیں جاتے تھے تو وہ ایزی ٹارگٹ بن جاتے تھے ان کے ریکروٹمنٹ کے لیے. تو ایک فائدہ ان کو یہ بھی پہنچا تھا اس کا. اور دوسری وہی بات کہ لوگوں کو ڈسکریج کرنا, کیونکہ آپ جب اسکول اڑا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پھر ایک طریقے سے انڈائریکٹلی آپ مدرسے کی انرولمنٹ میں اضافہ بھی کرتے ہیں.
تو کیا حکومت اس تباہی کو روک سکتی تھی؟ کیا حکومت کو شروع میں اندازہ تھا, پہلے سے اندازہ تھا کہ طالبان ان اسکولوں کو نشانہ بنائیں گے, اور اگر خاص طور پہ فوج یا سیکیورٹی فورسز والے وہاں جا کے ڈیرا جمائیں گے تو وہ نشانہ بنیں گے شدت پسندوں کا؟
میرے خیال میں یہ تو حکومت نہیں کہہ سکتی کبھی بھی کہ ان کو اندازہ نہیں تھا, کیونکہ یہ اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے.
تو اب کیا صورت, یعنی اب کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ان اسکولوں کو بحال کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے حالات کو تدریس کے لیے سازگار بنایا جا سکتا ہے؟
اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیس کو ریسٹور کرنا, اور ریسٹور کرنے کے بعد اس کو سسٹینیبل بنانا, یعنی امن جو ہے وہ بحال بھی ہو جائے اور امن جو ہے اس کو دائمی بھی بنایا جائے, سب سے پہلے تو اسکول کے لیے ضروری یہ ہے. دوسری بات اس کے بعد جو ہے ریکنسٹرکشن, یعنی دوبارہ جو ہے اس کی تعمیر کرنا. اور پچھلے دنوں بھی ایک رپورٹ آئی تھی, میں وہ فگر بھول رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ ان 1500 اسکولوں میں سے ابھی تک کوئی 500 کے قریب اسکول بھی ریکنسٹرکٹ نہیں ہوئے. تو اب حکومت جو ہے, پہلی بات یہ کہ ایک ایمرجنسی بیسس پر, ویسے بھی پاکستان میں وہ تعلیمی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, ایمرجنسی بیسس پر ایک متبادل نظام اگر شروع کر دیتے کہ جو بچے جن کا اسکول ختم کر دیا گیا ہے ان کو کسی اور اسکول میں ایڈجسٹ کرنا, یا کوئی اور, کہ جس میں کیونکہ اسٹاف تو ہے اور بچے بھی ہیں, تو ان کو کسی ایسی جگہ پر کہ ان کی تعلیم جاری رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ایک عمل بھی شروع ہو جائے. تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ کہ بچوں کے تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے.
پشاور یونیورسٹی سے وابستہ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک قبائلی ملک ولی خان سمیت چار افراد کو ہلاک کر دیا ہے. حکام کے مطابق یہ واقعہ ایجنسی کے دور افتادہ علاقے شکتوئی میں دو دن پہلے پیش آیا تھا. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بعد سے بعد
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور کھیلوں کے حوالے کے ساتھ عبدالرشید شکور.
اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کو نیوزی لینڈ کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے. نیوزی لینڈ حکام کا کہنا ہے کہ ویزا دیتے وقت متعدد عوامل کو مد نظر رکھا گیا ہے, جن میں محمد عامر کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی حمایت اور فاسٹ بالر کا اپنے جرم کی سزا کاٹ لینا شامل ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم میں شامل کر رکھا ہے, لیکن یہ شمولیت ویزے سے مشروط تھی. ٹیم 10 جنوری کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق محمد عامر کے آسٹریلیا کے ٹرانزٹ ویزے کی درخواست بھی دے دی گئی ہے اور امید ہے کہ کل تک آسٹریلوی ویزا بھی مل جائے گا. پاکستانی ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم کا کہنا ہے کہ میدان میں تماشائیوں کی جانب سے محمد عامر کو شدید رد عمل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, جس کے لیے انہیں تیار رہنا ہوگا.
اس کو میں نے سمجھایا بھی ہے کہ آپ نے صرف کرکٹ کی طرف توجہ دینی ہے. ہو سکتا ہے لوگ باہر سے آوازیں بھی لگائیں, آپ اگنور کریں ان چیزوں کو.
آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سڈنی میں تیسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. اس طرح آسٹریلیا نے سیریز 2-0 سے جیت لی. آخری دن ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 330 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی, جس کے بعد آسٹریلیا نے 2 وکٹوں پر 176 رنز بنائے, جس میں ڈیوڈ وارنر کی سینچری شامل ہے جو سڈنی میں بننے والی تیز ترین سینچری ہے. نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف پہلا T20 انٹرنیشنل 3 رن سے جیت لیا. نیوزی لینڈ نے مارٹن گپٹل اور کپتان ولیمسن کی نصف سینچریوں کی بدولت 4 وکٹوں پر 182 رنز بنائے. جواب میں سری لنکا کی ٹیم 9 وکٹوں پر 179 رنز بنا پائی. افغانستان نے زمبابوے کو 5ویں ون ڈے میں 2 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-2 سے جیت لی. اس طرح افغانستان کی ٹیم آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں 10ویں نمبر پر آ گئی ہے. ایورٹن نے لیگ کپ کے سیمی فائنل کے پہلے مرحلے کے میچ میں مینچسٹر سٹی کو 2-1 سے ہرا دیا. لیونل میسی کے 2 گول کی بدولت بارسلونا نے اسپینش کپ میں اسپینیول کو 1-1 میں 4 گول سے ہرا دیا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور فوجی سربراہ سے ملاقاتیں. ایران کا الزام کہ یمن میں ایرانی سفارت خانے پر سعودی اتحاد کے طیاروں نے بمباری کی ہے. اور آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی ذرا دیر میں آنے کو ہے. اس وقت سیربین میں خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 750 سکول تباہ ہوئے, جن میں سے حکام کے مطابق بیشتر کو اب دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے. ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے دارالحکومت سنا میں ایرانی قونصل خانے پر سعودی جنگی طیاروں نے فضائی بمباری کی ہے. تاہم مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کسی حملے کے آثار نظر نہیں آئے. سعودی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ شمالی کوریا کے ہائیڈروجن بم کے تجربے پر جنوبی کوریا نے اس کے خلاف اپنا نشریاتی پروپیگنڈا دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیبیا میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر اطلاعات کے مطابق ایک ٹرک بم حملہ ہوا ہے جس میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ فرانس میں شارلی ہیپٹو پر حملے کی برسی کے موقع پر پولیس نے چاقو سے مسلح ایک شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا، اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس کے سفارت خانے پر بمباری کی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ صنعاء میں سفارت خانے پر میزائل داغے گئے جس میں عملے کے متعدد ارکان زخمی ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب سے۔
سعودی اتحاد کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے باغیوں کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کے بقول باغی سفارت خانوں کی خالی عمارتوں کو اپنی کاروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یمنی دارالحکومت کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح سعودی اتحاد نے درجنوں فضائی حملے کیے ہیں، تاہم عینی شاہدین اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں سفارت خانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق سفارت خانے کی عمارت کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا جس کو دیکھا جا سکے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ایرانی سفارت خانہ مکمل طور پر فعال تھا کہ نہیں، لیکن گزشتہ برس متعدد ممالک نے صنعاء میں اپنے سفارت خانے خالی کر دیے تھے اور انہیں ساحلی شہر عدن منتقل کر دیا تھا۔ سعودی اتحاد کے ایک ترجمان جنرل احمد اسری نے کہا ہے کہ ایرانی دعوے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد حوثی باغیوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر کو موت کی سزا دینے کے بعد سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب سے سنی۔ ادھر پاکستان کے دورے پر پہنچنے والے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے آج اسلام آباد میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی کی رپورٹ۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر دو روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ آج پہلے روز عادل الجبیر نے وزیر اعظم نواز شریف اور فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ملاقات میں علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی، جبکہ عادل الجبیر کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات ہونی تھی، تاہم اسلام آباد تاخیر سے پہنچنے پر مشیر خارجہ نے وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ہی شرکت کی، جبکہ سرتاج عزیز اور مہمان وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ آج جب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر اسلام آباد پہنچے تو ان کا استقبال مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کیا، جس کے بعد وہ فوراً جی ایچ کیو روانہ ہو گئے، جہاں ان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی۔ شیعہ عالم شیخ نمر النمر کو سعودی عرب میں سزائے موت دیے جانے کے بعد ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران سے سفارتی تعلقات توڑنے کے بعد پہلے بحرین، سوڈان، کویت اور اب قطر نے بھی ایران سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان نے دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات پرامن انداز میں حل کریں۔ حال ہی میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس سلسلے میں جو بیان جاری کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ دہشت گرد اور دہشت پسند طاقتیں مسلم امہ کے درمیان کسی پھوٹ کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ موجودہ مشکل وقت میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے تمام اختلافات کو پرامن انداز سے حل کیا جانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے علاوہ سعودی قیادت میں اسلامی ممالک کے دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے قیام کے تناظر میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی اسلام آباد۔
تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ جی ہاں، حالیہ برسوں میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گرتے گرتے اب گزشتہ ایک دہائی کی سب سے نچلی سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ حد یہ کہ آج ایک بیرل یا پیپے کی قیمت $33 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتنی زبردست گراوٹ کے اسباب کیا ہیں اور عالمی معیشت کے لیے اس کے نتائج کیا خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اس موضوع پر میں نے تیل کی تجارت پر گہری نظر رکھنے والے دلی میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نریندر تنیجا سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا تیل کی قیمت اور بھی گر سکتی ہے.
دیکھیے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ آئل کی ہے تیل کی, وہ اس میں کوئی کسی طرح کی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف سپلائی بڑھ گئی ہے, سعودی عرب بھی زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے, امریکہ بہت زیادہ آئل پروڈیوس کر رہا ہے, ایران کے تو جو آئل پروڈکشن بڑھ ہی گیا, ایون رشیا کا پروڈکشن بڑھ گیا ہے. ایسے حالات میں جب ڈیمانڈ بڑھ نہیں رہی ہے اور سپلائی بڑھ رہی ہے, اور دوسری طرف جو جیو پولیٹیکل ٹریگر ہوتے تھے وہ ٹریگر بھی دیکھ لیا کہ ایران اور سعودی عرب میں کافی جو ہے آپس میں جو گرما گرمی ہو گئی ہے, یہاں تک کہ ایمبیسی پھونک دی گئی ہے, اس کے باوجود بھی تیل کی قیمتیں اوپر نہیں گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فیکٹرز اور جیو پولیٹیکل ٹریگر یہ دونوں ایک طریقے سے جو ہے پلے میں ہے, لیکن اس کے باوجود قیمتیں نیچے جا رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو آئل کی قیمت ہے وہ کہیں نہ کہیں $25 پر بیرل, جہاں تک برینٹ کروڈ جو ہوتا ہے اس طرف جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے لگاتار قیمتیں اس کی اور نیچے جائیں گی.
تو قیمتیں اتنی نیچے جا رہی ہیں, اس سے جو تیل برآمد کرنے والے ممالک ہیں اور تیل کی کمپنیاں ہیں ان کے حالات تو خاصے پتلے ہو جائیں گے.
اب جتنے بھی وہ ملک ہیں جن کی پوری مالی اور پوری اکانومی تیل کے ارد گرد گھومتی ہے, آئل پہ تیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ سعودی عرب ہے, عراق ہے, کافی حد تک ایران ہے, رشیا ہے, وینزویلا ہے, انگولا ہے, نائجیریا ہے, برازیل ہے, اور ان سب کے لیے تو بہت ہی مشکل کا وقت ہے. خاص طور سے ایسے ملکوں کے لیے جیسے وینزویلا, سعودی عرب, عراق, ایران, رشیا, ان ملکوں کے لیے, کیونکہ ان کے پاس باقی اور جو تیل کے علاوہ بہت کم ہے, تو ان کی مالی حالت اور زیادہ خراب ہوگی, نیشنل اکانومی بہت خراب ہوگی, اور جو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے سکیں جس سے نئے جابس کریٹ کیے جا سکیں, اکانومی کو اسٹیمولیٹ کیا جا سکے, ہیلتھ ایجوکیشن اس پہ لگایا جا سکے, اور طرح طرح کی چیزیں جو فنڈنگ کرتے ہیں یہ, جس سے کہ وہاں پہ ایک طرح کا امن چین رہے سوسائٹی کے اندر, اس سب کے لیے پیسہ اب ان کو کاٹنا پڑے گا. اور وہ وینزویلا میں تو وہ حالت پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں, رشیا میں بھی کچھ حد تک شروع ہو چکے ہیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی اکانومی جو آئل پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنے والے دیش ملک ہیں ان کے لیے حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ اتنی جلدی سدھرے گی. ہاں, سعودی عرب جیسے ملک کے پاس کیونکہ ڈیپ پاکٹس ہیں, لگ بھگ $700 بلین کا ریزرو ہے, تو شاید وہ بھی ایک دو سال اس کو سنبھال سکتے ہیں.
تو نریندر تنیجا جی, جو ممالک, جو معیشتیں تیل کی برآمد پہ جن کا انحصار ہے, وہاں انہیں تو نقصان ہوگا ظاہر ہے تیل کی جب قیمتیں گریں گی, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں وہ جو تیل امپورٹ کرتے ہیں ان معیشتوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ فائدہ کون سے ممالک ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں صورتحال سے؟
دیکھیں وہ سارے جو ملک ہیں جن کو جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں سب سے آگے انڈیا اور چائنا ہیں, اور انڈیا چائنا کو اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. آج انڈیا کی چائنا کی اکانومی جو ہے جو تھوڑی بہت بہتر ہے, اتنی بہتر نہ ہوتی اگر جو تیل کی قیمتیں کہیں $70 یا $80 ہوتی. خالی ہندوستان کو لگ بھگ $50 بلین کا فائدہ ہو چکا ہے سستے تیل سے, اور چائنا کو تو اور بھی زیادہ ہو چکا ہے, جاپان کو بھی فائدہ ہوا ہے, کوریا کو بھی فائدہ ہوا. یہ سارے وہ ملک ہیں جو بہت زیادہ تیل کو امپورٹ کرتے ہیں, تو ان سب کے لیے فائدے کی بات ہے. لیکن اگر تیل جو ہے وہ $40 سے نیچے رہتا ہے تو 5-6 مہینے 7 مہینے تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اب جب اگر گلوبل اکانومی جو ہے اس میں مندی آ جاتی ہے, اس میں ریسیشن آ جاتا ہے, وہاں سب کچھ نیچے جانے لگتا ہے, تو پھر یہ بڑے ملک بھاؤ, چاہے وہ ہندوستان ہو, چائنا ہو, کوریا ہو, جاپان ہے, ان کے لیے بھی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اس لیے میرا ماننا ہے کہ اگر تیل $40 سے سستا ہوتا ہے تو بھی وہ خراب ہے گلوبل اکانومی کے لیے اور ان ملکوں کے لیے بھی. $70 سے اوپر ہوتا ہے تو بھی وہ خراب ہوتا ہے. تو تیل اگر $40 اور $70 کے بیچ میں ہوتا ہے سب ملکوں کے لیے, ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی, امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی, گلوبل اکانومی کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. 70 سے اوپر قیمت جاتی ہے وہ آئل شاک ہوتا ہے, لیکن 40 سے نیچے بھی جاتی ہے گلوبل اکانومی کے لیے وہ بھی آئل شاک ہوتا ہے.
تیل کی تجارت پر گہری نظر رکھنے والے دلی سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار نریندر تنیجا. طنز و مزاح کے فرانسیسی جریدے شارلی ہیبڈو پر حملے کی پہلی برسی پر پیرس میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. ادھر جریدے پر حملے کی پہلی برسی کے موقع پر فرانس میں کئی یادگاری تقریبات منعقد ہوئیں. نمنگار لوسی ولیمسن کی رپورٹ, ثنا گلزار کی زبانی.
ایک برس پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے, اور یہ کہ فرانس کے دشمن فرانسیسی شہری ہوں گے. ایک گاڑی اور خودکار اسلحے کے ساتھ کچھ نوجوانوں نے حملہ کیا. اس صبح 12 افراد حملہ آوروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جن میں کارٹونسٹ، ایڈیٹوریل سٹاف اور پولیس اہلکار شامل تھے۔ مرنے والوں میں میگزین کے ایک چیف کارٹونسٹ جارج ولنسکی بھی تھے۔ ان کی بیوہ آج بھی ان سے اپنی آخری ملاقات کو یاد کرتی ہیں۔
میں ابھی غسل کر کے نکلی ہی تھی کہ اس نے مجھے کہا، اوکے ڈارلنگ میں جا رہا ہوں۔ یہ روز مرہ کے الفاظ تھے۔ میں نے اس کی طرف صحیح سے دیکھا بھی نہیں، میں تو اسے پیار بھی نہیں کر سکی۔
اس ہفتے پیرس میں کئی جگہوں پر تختیوں کا افتتاح کیا گیا جن پر ہلاک ہونے والوں کے نام لکھے ہیں۔ کارٹونسٹ ولنسکی کے نام کی سپیلنگ غلط ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چارلی ایبڈو کے سٹائل کا مذاق ہے۔ چارلی ایبڈو اس حملے کی برسی اپنے طریقے سے منا رہا ہے۔ اس موقع پر چھپنے والے ایڈیشن کی شہ سرخی ہے، قاتل اب بھی آزاد ہے۔ جن لوگوں نے گزشتہ برس جنوری میں یہ حملہ کیا، انہیں جیسے لوگوں نے اب سے تقریباً 2 مہینے پہلے اس سے بھی مہلک حملے میں کہیں زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ ایک نئی طرح کا خطرہ ہے جو فرانس پر مسلسل منڈلا رہا ہے۔
یہ اپنی رفتار کی وجہ سے بالکل مختلف طرح کا خطرہ ہے۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی سراغ یا کوئی اشارہ ہاتھ سے نکل جائے تو سیکیورٹی اداروں پر سخت تنقید کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ فرانس میں ایسا نہیں ہوا۔
کچھ لوگوں میں تو حملہ کرنے سے چند ہفتے پہلے ہی ذہنی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا فرانس کا سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے، اور اس ہفتے ہونے والی یادگاری تقریبات یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ ایسے چیلنج میں ناکامی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی ثنا گلزار، اور اب آپ کی بات صبر احمد کے ساتھ۔
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ گزشتہ دنوں بھارتی شہر پٹھان کوٹ کے فوجی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے صبح سندھ سے کی گئی ہمارے ایک سامع کی کال سے آغاز کرتے ہیں۔
یارو مسمو، اچھڑو سر سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میں پٹھان کوٹ سے کیے ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر پہ حملہ کیا سنتا ہوں، اور ہم ان کے گھر والوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس سے ہم نے کوئی سیاست اور نہیں کرنی ہے۔
اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے صبح پنجاب کے شہر ملتان سے عامر رضا۔
پاکستان ہندوستان تعلقات محض ملاقاتوں اور تحفے تحائف لینے دینے تک ہی رہیں گے، یا حقیقی مسائل کی طرف بھی پہلا قدم اٹھایا جا سکے گا؟ کتنی بار ملاقاتیں ہوئیں لیکن پھر کسی پٹھان کوٹ جیسے واقعے نے پڑوسیوں کی بات چیت کے دروازے بند کر دیے۔ پھر نفرت کی دھند ختم ہوئی تو عقل کی آنکھوں کو یہ دکھائی دیا کہ مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ پھر ملاقات، پھر کوئی واقعہ، پھر بات چیت بند۔ کیا کبھی ان ملاقاتوں کی روشنی کی کرن حقیقی مسائل پر بھی پڑ سکے گی؟
ہمارے ان سامع نے تو پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی آپس میں بات چیت اور تعلقات پر سوال اٹھایا۔ صبح سندھ سے شاہ نواز کا کیا کہنا ہے، اسے بھی سنتے ہیں۔
ان طالبان کی وجہ سے عالم دین اور مدرسے بدنام ہو رہے ہیں۔ کل پر حکومت کا فوجی آپریشن غرب عزب طالبان کے خلاف بہت اچھا اقدام ہے۔
سعودی عرب میں رہنے والے ایک پاکستانی کی جانب سے ہمیں کال موصول ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کے وزیر داخلہ یعنی کہ چوہدری نثار علی خان کے لیے پیغام دیا ہے۔
میں مدینہ منورہ سے حفیظ بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ چوہدری نثار صاحب سے، ہم لوگ پاکستانی پریشان ہیں، یہ دو شناختی کارڈ والا جو مسئلہ ہے اس کو پلیز یہ کینسل کرنے کا آرڈر دے دیں۔
وزیر داخلہ سے مخاطب حفیظ صاحب کی کال سنی ہم نے۔ چلیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ یوتھ بزنس لون اسکیم کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے صوبہ بلوچستان سے کی گئی درخواست بھی سماعت فرمائیے۔
میرا نام جاوید سلیم، خضدار کی کافی پسماندہ علاقہ وڈ دراگڑہ سے کال کر رہا ہوں۔ پروگرام کھولا ہے یوتھ لون بزنس، اس سے تو ہمیں کوئی استفادہ حاصل نہیں، لہٰذا اس کے جو شرائط ہیں اس میں نرمی کی جائے۔
اور وزیر اعظم پاکستان سے ہی صبح سندھ سے ایک اور سامع کا گلہ شکوہ بھی سن لیجیے۔
میں ضلع عمرکوٹ سے بول رہا ہوں، میرا نام غلام رسول چانگیو ہے، اور یہاں بجلی کی بہت شدت ہے۔ میں نواز شریف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کا بھی تھوڑا خیال رکھیے، صرف پنجاب کو نہ بجلی دیجیے۔
چلیے اب ذرا ہمارے بی بی سی اردو کے کھیلوں کے نامہ نگار سے پوچھا گیا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔
میں علم دین بگٹی، ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالرشید شکور صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ وقار انس نے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں کتنے رن بنائے اور کتنی وکٹیں حاصل کی ہیں؟
جناب آپ کے سوال کا جواب یہ رہا،
وقار انس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 1000 سے زائد رنز بنائے
بنائے جبکہ ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب رنز اسکور کیے, لیکن ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ ان کی بالنگ تھی, اور انہوں نے 87 ٹیسٹ میچوں میں 373 وکٹیں حاصل کی جبکہ 262 ون ڈے انہوں نے کھیلے, اور ان کی وکٹوں کی جو تعداد ہے وہ 416 ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں فارمیٹس میں یعنی ٹیسٹ کرکٹ میں اور ون ڈے میں وہ وسیم اکرم کے بعد پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالرز میں دوسرے نمبر پر ہیں.
اور بی بی سی اردو کے نام ایک اور سوال.
میں محمود سمر تندر ماما خان سے بول رہا ہوں. شہید بین جی کی برسی کے موقع پر جو وسعت اللہ خان کی بات سے بات نشر کی تھی, اس کو ذرا مہربانی کر کے اگلے اتوار کو ذرا دوسری بار نشر کریں, ہم اس کو ٹیپ کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے.
سمرو صاحب, ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر دن نئے پروگرام سنائیں. بات سے بات پروگرام سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, انٹرنیٹ پر آنا پڑے گا اور audioboom.com پر لاگ ان کریں اور بی بی سی اردو کے نام سے سرچ کیجیے, جہاں پر بی بی سی اردو کے تمام پروگرامز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, تو وہاں سے آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے صبح سندھ کے ایک رہائشی کا پیغام, جس میں وہ حکام والا کو اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں.
میں گوٹھ عبدالرحیم گبول سے نور احمد گبول بات کر رہا ہوں, اور ہمارے یہ جو گوٹھ ہے یہ 50 گھروں میں مشتمل ہے, یہاں نہ روڈ ہے نہ بجلی ہے, اور ہمارے علاقے میں اسکول بھی نہیں ہے اور ہاسپٹل بھی نہیں ہے. کوئی مریض وغیرہ ہوتا ہے تو 60-70 کلو میٹر جو ہمارا شہر ہے ان جانا پڑتا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ کی بات آپ نے سنا. پاک چین اقتصادی رہداری پر پاکستان میں بڑھتے ہوئے, معاف کیجیے گا, اس موضوع پر ہم ذرا دیر میں آتے ہیں. جی, پاک چین اقتصادی رہداری پر پاکستان میں بڑھتے ہوئے تنازع کے تناظر میں اہم سیاسی اور مذہبی جماعت جمعیت العلماء اسلام کی سرکردگی میں آج پشاور میں ایک کل جماعتی اجلاس ہوا, جس میں ایک کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا جو اس منصوبے پر خیبر پختونخوا کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرے گی. نمہ نگار رفت اللہ اورگزئی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. رفت, مزید کیا تفصیل ہے؟
جی عمر, اس کانفرنس کے بعد ایک اعلامیہ بھی مشترکہ جاری کیا گیا ہے, اور اس اعلامیہ میں جو چند نکات ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو مغربی اقتصادی رہداری کا منصوبہ 28 مئی 2015 کو وزیراعظم کی طلب کردہ آل پارٹی کانفرنس کے اعلامیہ سے مطابقت نہیں رکھتا ہے, لہذا یہ ضروری ہے کہ اس اعلامیہ پر من و امن جو ہے نا عمل درآمد کیا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ تجارتی رہداری ہے, لہٰذا اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ مغربی روٹ پر صنعتی اور تجارتی زون کہاں کہاں واقع ہے اور کب بنائے جائیں گے. صنعتوں کے لیے گیس پائپ لائن, ٹرانسمیشن لائن اور فائبر آپٹیکل کیبل, ریلوے لائن اور ایل این جی مہیا کرنے کا موجودہ نقشوں میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے, جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ محض یہ ایک سڑک ہے, اس کی حیثیت کوریڈور کی نہیں ہے. اعلامیہ میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت سے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مغربی روٹ کے ساتھ یہ تمام منصوبے وابستہ ہیں اور اس سلسلے میں پائے جانے والے ابہام کو دور کیا جائے. اس آل پارٹی کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک, محمود خان اچکزئی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پختونخوا, ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی, قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب خان شیرپاؤ اور باقی جو جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور جو عوامی نیشنل پارٹی, ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی.
ان تفصیلات کے لیے پشاور سے رفت اللہ اورگزئی آپ کا بہت شکریہ. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ روز ایک اور جوہری تجربہ کرنے پر اس کے خلاف نئی پابندیاں پر غور شروع کر دیا ہے. دوسری طرف امریکہ, جنوبی کوریا اور جاپان نے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف سخت جوابی بین الاقوامی اقدامات کے لیے مل کر کام کریں گے. اسی دوران جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف نشریات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہمارے ساتھی احمد رضا نے یکجا کیا ہے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر البیو روسیلی کونسل کا متفقہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل کے ارکان نے اپنے اس پچھلے فیصلے کو یاد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے ایک اور تجربے کی صورت میں اس کے خلاف بامانی اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی فیصلے اور تازہ خلاف ورزی کی سنگینی کے پیش نظر کاؤنسل کے ارکان اب ایسے ہی اقدامات پر مبنی ایک نئی قرارداد کے لیے فوری طور پر کام شروع کریں گے۔
Resolution.
ادھر جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو نے اس معاملے پر اپنے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد کہا ہے کہ شمالی کوریا کو مزید عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا چاہیے۔
امریکہ اور شمالی کوریا دونوں ملکوں کے وزراء دفاع نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کو اس اشتعال انگیزی کی مناسب قیمت ادا کرنی چاہیے، اور ہم نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے اتحاد کی سطح پر سخت جوابی اقدامات پر بھی بات کی ہے۔
اسی دوران وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے تازہ جوہری تجربے پر اس کے خلاف سخت جوابی بین الاقوامی کارروائیوں کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ٹیلی فون پر جنوبی کوریا کی صدر پارک گون ہے اور جاپانی وزیر اعظم شینزو ایبے سے ٹیلی فون پر بات کی۔ امریکی حکام کے مطابق اوباما نے جنوبی کوریا اور جاپان کی سلامتی کے متعلق امریکہ کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا اور شمالی کوریا کے ان کے بقول لاپرواہ رویے کی مذمت بھی کی۔ جاپانی وزیر اعظم ایبے نے کہا کہ امریکہ اور جاپان سلامتی کاؤنسل کے ذریعے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں لگوانے کی کوشش کریں گے۔
ہم اس صورتحال سے سختی سے نمٹیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مدد سے، جس کے ہم غیر مستقل رکن ہیں، اور امریکہ، جنوبی کوریا، چین اور روس کی مدد سے، جبکہ ہم اپنے طور پر بھی شمالی کوریا کے خلاف اقدامات پر غور کریں گے۔
دوسری طرف جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا نشریات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیول میں ایک اخباری کانفرنس میں جنوبی کوریا کے صدر کے ترجمان نے کہا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے 8 جنوری کی دوپہر سے شمالی کوریا کے خلاف لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے پروپیگنڈا نشریات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری فوج پوری طرح سے چوکس ہے، اور اگر شمالی کوریا نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر کے ترجمان کے الفاظ۔ اسی طرح کی نشریات کئی مہینے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کے دوران بھی بحال کی گئی تھی۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر شمالی کوریا کو چڑا سکتا ہے۔ ماہرین اب تک شمالی کوریا کے اس دعوے پر شبہ کا ہی اظہار کر رہے ہیں کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کیا۔ امریکہ اور جاپان خطے کی فضا سے نمونے حاصل کر کے بم کی نوعیت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پچھلی بار شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد اس کی نوعیت کی تصدیق میں 55 دن لگے تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہمارے ساتھی احمد رضا سے سنا۔ اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں، جہاں معذور افراد کے لیے روزگار کے مواقع عموماً محدود ہیں، کیونکہ ان افراد کو ہنرمند بنانے والے مراکز بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غربت معذور کا مقدر ٹھہرتی ہے، لیکن اب بڑی سرکاری اور نجی کمپنیوں نے اس سلسلے میں ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ بی بی سی ہندی سروس کی شلپا کنن کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی نصرت، جہاں یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
اس ہوٹل کے ملازمین کے لیے ہر دن مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ یہاں کے عملے کی ذمہ داری مہمانوں کے سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ سامان صحیح کمرے میں پہنچے۔ روی شنکر اپنے اس کام میں ماہر ہیں۔ 23 سالہ روی سماعت اور گویائی سے محروم ہے، اور اس سے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ لیمن ٹری کمپنی کے ہوٹلز میں ایسے 400 ملازمین ہیں۔ ابھی کمپنی اپنے نئے ہوٹل کو مکمل طور پر ایسے ملازمین کے ساتھ چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو سماعت اور گویائی سے محروم ہے۔ کمپنی کے مینیجر کا کہنا ہے، حالانکہ اس میں زیادہ لاگت آئے گی، لیکن آگے چل کر یہ ایک اچھا بزنس ماڈل ثابت ہوگا۔
یہ کوئی بڑی حکمت عملی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ ایک بار ممکن ہے تو ہم اپنے دوسرے 3 ہوٹلز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوٹل کو دوبارہ ڈیزائن کرنا ہوگا اور ایسا نظام بنانا ہوگا جو مہمانوں اور سٹاف دونوں کے لیے مناسب ہو۔
بھارت میں تقریباً 2,10,00,000 افراد معذور ہیں، اور 12,00,000 سماعت اور گویائی سے محروم ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے خصوصی اسکولوں کی کمی ہے۔ ایسے زیادہ تر لوگ تعلیم اور روزگار سے محروم رہتے ہیں، لیکن اب کارپوریٹ انڈیا ایسے لوگوں کو تعلیم اور روزگار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو روزگار دینا بزنس کے لیے مفید ہے۔ ایک مختلف کے ایف سی ہے، یہاں آرڈر کرتے وقت آپ کو مینیو کی جانب اشارہ کرنا ہوگا۔ یہاں ملازمین کی تنخواہیں ایک جیسی ہیں اور سبھی کی فرنٹ ڈیسک اور کچن میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ کم از کم اب بھارت کی کارپوریٹ دنیا میں معذوروں کے خلاف رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی ہے، اور مالکان ایسے لوگوں کو ملازمت دینا اب خیرات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اس کے اقتصادی فائدے کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ اب معذوروں کو اپنے ملازمین میں شامل کرنے کو مفید سمجھنے لگے ہیں۔
بھارت میں معذور افراد کے لیے روزگار مواقع پیدا کرنے کی کوشش، شلپا کنن کی رپورٹ آپ نے نصرت جہاں سے سنی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی مفتی سعید آج صبح دلی کے ایمز اسپتال میں انتقال کر گئے۔ 80 سالہ مفتی سعید کی وفات پر کشمیر میں آج چھٹی اور 7 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے نامنگار ریاض مسرور۔
آج دوپہر کو جب خاص سرکاری طیارے کے ذریعے 80 سالہ مفتی سعید کی میت کو سری نگر لایا گیا تو ان کے سرکاری بنگلے پر پہلے ہی ان کے حمایتیوں اور پارٹی کارکنوں کی بھیڑ تھی۔ طیارے میں میت کے ہمراہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ بھی تھے۔ بعد میں ان کی نماز جنازہ امر سنگھ کرکٹ سٹیڈیم میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ پڑھی گئی، جس میں اپوزیشن رہنماؤں کے علاوہ بھاری تعداد میں پی ڈی پی حمایتیوں، کارکنوں اور وزراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے بتایا کہ مفتی سعید کے انتقال سے ریاست میں ہند نواز سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔
رائے عامہ منظم کیا اور امن کا ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے جو منظم بنیاد اس نے ڈالی، دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکا۔
ہم آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس قداور شخصیت کو، اس ہونہار لیڈر کو اور ان کی کمی کو، جو ہمارے ریاست کے سامنے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر ہم لوگوں نے راستے ہموار کرنے ہوں گے۔
معروف علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے بھی مفتی سعید کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین کے نام تعزیتی پیغام میں کہا کہ دانا انسان کسی کی بھی موت پر عبرت لیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور بھلائی پر ہو اور مرنے کے بعد لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں۔ سری نگر سے پھولوں سے سجی ایک گاڑی میں مفتی کی میت کو جنوبی کشمیر کے بجبہاڑا قصبے میں لے جایا گیا، جہاں انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مفتی کے حمایتیوں نے اس موقع پر جذباتی انداز میں اپنے رہنما کی خوبیوں کا ذکر کیا۔
میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کر سکوں، یہ لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے، تمام ملک کے لیے اور خاص کر ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔
بہت سی امیدیں وابستہ اس مسئلے کے حل کے لیے، اس حکومت، اس جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے، اور ہمیں بہت افسوس ہے آج ہمارے بیچ میں ہمارے یہ مفتی صاحب نہیں رہے۔
باقی سیاست کو چھوڑ کے صرف بات چیت سے مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے جو انتھک کوششیں انہوں نے کی، وہ ایک سنگ میل ہے۔
مفتی سعید کے انتقال پر کشمیر میں آج تعطیل اور اگلے 7 روز تک سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دنی اسنا مفتی سعید کی بیٹی اور رکن پارلیمان محبوبہ مفتی کو وزیر اعلیٰ کا حلف دلانے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پی ڈی پی نے تحریری طور پر گورنر کو مطلع کیا ہے کہ پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے محبوبہ مفتی کو نامزد کیا گیا ہے۔ حکومت میں شریک بی جے پی کے رہنماؤں نے پہلے ہی پی ڈی پی کے کسی بھی فیصلے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کشمیر کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کشمیر کا انتظام چلائیں گی۔ محبوبہ کی حلف برداری سے متعلق اس اجلت کے بارے میں پی ڈی پی رہنما نظام الدین نے بتایا کہ 18 جنوری سے قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی نئے وزیر اعلیٰ کو حلف دلانا ایک آئینی مجبوری ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سیربین میں شامل زیادہ تر خبریں آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہ سرخی ہے ہماری ویب سائٹ کی کہ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت ملک میں شدت پسندی میں مبینہ طور پر ملوث پائے گئے 182 مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر سے 2500 سے زیادہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر عادل شازیب، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جیمز لف، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
پا
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے سکولوں میں سے تقریباً 750 کو اب دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے سعودی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف سے کے علاوہ دیگر اعلی حکام سے ملاقاتوں کے بعد سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ ان ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی سمیت تمام اہم امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایرانی قونصل خانے پر سعودی جنگی طیاروں نے فضائی بمباری کی ہے۔ لیبیا میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر اطلاعات کے مطابق ایک ٹرک بم حملہ ہوا ہے جس میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ شامی حکومت نے مدایا کے محصور قصبے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تک انسانی بنیادوں پر خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔